बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ نساء کی 150 سے لے کر 152 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے، 14 بہمن 1401 ہجری شمسی مطابق، 12 رجب المرجب 1444 ہجری قمری، اور 3 فروری 2023 عیسوی۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ نعت کے بعد آپ سامعین اپنا پسندیدہ پروگرام سماعت فرمائیں گے، بزم دوستاں۔ اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری پہلی مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے مختلف میدانوں میں عوام کی موجودگی کو ایران کے دشمنوں میں ناامیدی و مایوسی کا باعث قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے 7 فروری کو اسلام آباد میں کل جماعتی کانفرنس APC بلا لی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے سیاست میں انٹیلیجنس ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کے دوران جمعرات کے روز دونوں ایوانوں میں اپوزیشن نے شدید ہنگامہ کیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے مختلف میدانوں میں عوام کی موجودگی کو ایران کے دشمنوں میں ناامیدی و مایوسی کا باعث قرار دیا ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے جمعرات کو عشر فجر کی تقریبات کا اہتمام کرنے والی مرکزی کمیٹی کے ارکان سے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران کے بابصیرت و باشعور عوام نے مختلف میدانوں میں جملہ 13 آبان مطابق 4 نومبر کے واقعے کی مناسبت سے منعقدہ تقریبات میں شرکت کر کے، جو اس سال گزشتہ برسوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پرجوش تھیں، اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے انقلاب اور نظام کے دفاع میں ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران کے حالیہ واقعات اور دشمنوں کی فتنہ انگیزی کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی کا تجزیہ و تحلیل سازشوں کو ناکام بنانے میں نہایت مؤثر واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی حکومت کی کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دشمنوں کے تمام تر دباؤ کے باوجود ملک مسلسل ترقی کر رہا ہے، جبکہ غیر قانونی و ظالمانہ پابندیوں کو ختم کرانے کے لیے مذاکرات میں ایران نے عزت و وقار کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور دشمن کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہونے دی۔ صدر مملکت نے خارجہ تعلقات اور اقتصادی شعبے میں بھی اپنی حکومت کی کامیابیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ پڑوسی اور علاقے کے ملکوں کے ساتھ اقتصادی و تجارتی تعلقات کو پہلے سے زیادہ فروغ دے کر پابندیوں کو ناکام بنایا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ تہران اور اسلام آباد کے درمیان توانائی اور سرحدی سیکورٹی کے شعبے میں تعاون جاری ہے اور پاکستان ایران کے ساتھ تعاون و مفاہمت کے مزید فروغ کا خواہاں ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ایران کے ساتھ پاکستان کے دو طرفہ تعلقات اور دونوں پڑوسی ملکوں میں تاریخی و روایتی رقابت داری پر تاکید دی۔ انہوں نے مشترکہ سرحدی سیکیورٹی اور پاکستان کے لیے ایران کی گیس پائپ لائن منصوبے کے مستقبل کے بارے میں کیے جانے والے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ فریقین کے درمیان تمام شعبوں میں جائزہ و تبادلہ خیال کا عمل جاری ہے اور پاکستان ایران کے ساتھ مفاہمت کے فروغ میں خاصی دلچسپی رکھتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے 7 فروری کو اسلام آباد میں کل جماعتی کانفرنس اے پی سی بلا لی۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو بھی شرکت کی دعوت دی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اہم قومی چیلنجز پر تمام سیاسی قائدین کو ایک میز پر بٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق تمام قومی سیاسی قائدین کو اے پی سی میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو بھی بلایا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق ایاز صادق کے پی ٹی آئی رہنماؤں اسد قیصر اور پرویز خٹک سے رابطے ہوئے ہیں۔ ایاز صادق نے اسد قیصر اور پرویز خٹک کو وزیر اعظم کی طرف سے عمران خان کو اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اے پی سی اور اپیکس کمیٹی اجلاس میں شرکت کے لیے رابطہ کیا ہے۔ حکومت کی طرف سے دعوت پر سینئر قیادت سے مشاورت کر رہے ہیں۔ مشاورت کے بعد حکومت کو حتمی فیصلے سے آگاہ کیا جائے گا۔ اسد قیصر نے مزید کہا کہ اپیکس کمیٹی اجلاس میں شرکت سے متعلق مرکزی قیادت سے ہدایت نہیں ملی۔ اجلاس میں شرکت سے متعلق فیصلہ عمران خان کریں گے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے سیاست میں انٹیلیجنس ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے صدر پاکستان عارف علوی کو ایک خط لکھا ہے جس میں سیاست میں انٹیلیجنس ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقوں کی مداخلت کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ 29 جنوری کو لکھے گئے خط میں گورنر خیبر پختونخوا کے اس بیان کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں اور اسٹیبلشمنٹ دیں گی۔ قبل ازیں الیکشن کمیشن کے نام گورنر خیبر پختونخوا کا ایک خط میڈیا میں شائع ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ صوبے میں عام انتخابات کرائے جانے سے پہلے امن و امان کی صورتحال اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رائے کو مد نظر رکھا جائے گا۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کے دوران جمعرات کے روز دونوں ایوانوں میں اپوزیشن نے شدید ہنگامہ کیا۔ ایوان زیرین لوک سبھا میں بجٹ سیشن کے تیسرے دن کی کاروائی جیسے ہی شروع ہوئی اپوزیشن جماعتوں نے ہنگامہ شروع کر دیا، جس کی بنا پر اسپیکر اوم برلا نے اجلاس کے کاروائی کو ملتوی کر دیا۔ کچھ ایسا ہی نظارہ ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی دیکھا گیا، جہاں راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے اپوزیشن کے ارکان کی جانب سے کیے جا رہے ہنگاموں کے باعث کارروائی ملتوی کر دی۔ اجلاس کی کارروائی ملتوی ہونے کے بعد کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ سبھی اپوزیشن جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ معاشی لحاظ سے ملک میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں انہیں ایوان میں اٹھایا جائے، اور اس کے لیے ہم نے نوٹس بھی دیا اور ہم اس پر بحث کرانا چاہتے ہیں، لیکن جب سے ہم نے نوٹس دیے ہیں اسے مسترد کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے طے کیا ہے کہ ایوان میں اس پر بحث ہر حال میں کریں گے۔ افغانستان میں خواتین کے حقوق کی خلاف ورزیوں میں جملہ انہیں ملازمت اور تعلیم سے محروم کیے جانے پر امریکہ نے طالبان کے خلاف نئی پابندیاں نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد پر طالبان کی بعض شخصیات پر ویزے کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ طالبان پر دباؤ بڑھانے کے لیے امریکہ اپنے اتحادی ملکوں کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ سعودی عرب کی جارحیت میں 2 یمنی شہری شہید اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبے سعدہ میں ممبا کے علاقے آل مقنہ میں سعودی عرب کی جارحیت میں 2 یمنی عام شہری شہید اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں اور شہدا کو سعدہ کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے امریکہ اور متحدہ عرب امارات اور کئی دیگر ممالک کی حمایت سے مارچ 2015 میں یمن پر فوجی جارحیت کا آغاز کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ اور انداز جہاں میں آج مہمان ہیں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار افتخار شیرازی۔ سامعین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیں گے، تو سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
افتخار شیرازی صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں بدرنی کی نئی لہر اور دہشت گردانہ حملہ، وہ بھی سیکیورٹی حصار میں، جس نے جو ہے وہ سیکیورٹی لیس کا بھی جو ہے وہ واضح طور پر اعلان کر دیا کہ بڑا سیکیورٹی لیس ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی کشیدگی بھی پاکستان میں اپنے عروج پر ہے، اور کچھ ایسے نکات ہیں کہ جس پر آپ پہلے بھی اظہار خیال کر چکے ہیں کہ معیشت کے اعتبار سے بھی پاکستان اس وقت شدید دباؤ کی حالت میں ہے۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال جو اس وقت درپیش ہے، اس پر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیں، میں تو جو پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی زبان میں بات کروں گا، اور اگر مشاہد بن سید اور رضا ربانی جیسے سیزنڈ پارلیمنٹیرینز یہ کہیں کہ اس وقت جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے، شاید 1971 میں بھی اس طرح کی صورتحال ان کو دیکھنے کو نہیں ملی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کس قدر سنگین ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، اس بدلی دنیا میں جس میں آپ رہ رہے ہیں، جس میں آپ نے دوست کھوئے ہیں بجائے بنانے کے، اور دشمن زیادہ پیدا کر لیے ہیں اپنے، تو ملک کے اندر اگر صورتحال اس نوعیت کی ہوگی کہ جس کے اندر ایک سیاسی عدم استحکام، اس انتشار، اور پھر دہشت گردوں کے لیے جو ہے وہ ایک پاکستان سیف ہیون بن جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات کچھ بہتر نہیں ہیں، بلکہ ابتری کی طرف جا رہے ہیں، اور بالخصوص معیشت کو لے کے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی ملک میں اس کی سروائیول کے لیے اب معیشت کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، اور اگر آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہے تو پھر ملک کے اندر کوئی بھی انڈیکیٹر درست سمت میں آگے نہیں بڑھتا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ ملک کے اندر جو سیاسی استحکام ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معیشت بھی بہتر نہیں ہوگی۔ تو میرا خیال میں اس وقت ہم سوچ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ شاید اس ملک کے اندر سیاستدانوں کے اندر اس بات کا ادراک ہے کہ حالات کیا تقاضا کر رہے ہیں اور کس طرف جانا چاہیے، لیکن بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ یا تو یہ فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہیں، گویا کہ وہ پی ڈی ایم کی شکل میں وفاق میں بیٹھی حکومت ہو، یا پھر اس وقت جو سڑکوں پر موجود تحریک انصاف ہے، یا تو ان کی جوڑیں کوئی اور ہلانے والا ہے، یا پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ انا کے گھوڑے پر سوار ہیں اور ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، اس ملک کے 22-23 کروڑ عوام کا جو مستقبل ہے وہ کتنے خطرے میں ہے، وہ ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے اپنی انا کو آگے رکھ کے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ڈپریسنگ سچویشن ہے اس ملک کے اندر، جو افراد سے زر ہے، ہر روز ہم افراد پڑھتے ہیں، ملک کی جو 50 سالہ تاریخ ہے اس کی بلند ترین سطح پہ انفلیشن پہنچی ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ جب آپ چھوٹے بڑے شہروں کی سڑکوں پہ جائیں تو آپ کو اداس چہروں کے ساتھ ہزاروں لوگ نظر آئیں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس اب دو وقت کی کھانے کی روٹی بھی باقی نہیں بچی۔ اس حالت میں بھی اگر ہم نہیں سمجھ پا رہے اور ہم یہاں بیٹھ کے بجائے یہ کہ حالات کو ٹھیک کرنے کی مل کے کوشش کریں، تو کوئی یہ اگزامپل دے رہا ہے کہ شاید ہم سری لنکا بننے جا رہے ہیں، تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم تو معیشت کو بچا لیں گے، ایک دوسرے پہ بلیم گیم چل رہی ہے، لیکن سدھار کی طرف چیزوں کو لے جانے والا ابھی تک تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اور میں اپنے 30 سالہ ساتھ کے سفر کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اس طرح کی بری حالت دیکھنے کو نہیں ملی، اور اگر کوئی حالات خراب ہوتے تھے بھی ماضی میں تو کم از کم کہیں سے کوئی انیشیٹو لیا جاتا تھا، کوئی ضرور ہوتا تھا کہ جو حالات کو بہتری طرف لے جانے کے لیے پہل کرتا تھا، لیکن اب کی بات ایسے کوئی امکانات مجھے نظر نہیں آ رہے۔
افتخار شیرازی صاحب، پشاور کے سامنے نے بھی اس وقت پاکستان کی سیکورٹی پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے، آپ یہ جو واقعہ پشاور کا ہوا ہے اس دن میں جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے سے جو ہے وہ تمام چیزیں جو تھیں وہ موجود تھیں اور دہشت گردوں کو پرامن راستے جو ہے وہ فراہم کیے گئے، یہ ایک دوسرے پر جو حکومتی ارکان الزامات لگا رہے ہیں، کیا اس سے یہ جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا؟
نہیں، یہ تو خیر ہم تصور نہیں کر پا رہے تھے کہ ایسے میں کہ جب 100 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہوں، 200 کے قریب لوگ موت زندگی کی کشمش میں مبتلا ہوں، ایسے میں ہماری سیاسی قیادت ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گی، گویا کہ یہ ہم توقع نہیں کر رہے تھے، لیکن ایسا ہی ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے سارا ملبہ ڈالا وفاق پہ، اور وفاق نے پلٹ کے کہہ دیا کہ کافی لمبے عرصے سے ان کو اتنے لمبے چوڑے فنڈ دیے گئے، اور کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ کے جس طرح وزیر اعظم نے فرمایا کہ شاید 417 ارب روپے ان کو دیے گئے، وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ قومی قیادت تو اس معاملے پہ پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے، بلیم گیم میں جا رہی ہے، اور اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس سے جن گھروں میں جنازے گئے ان کی دل آزاری نہیں ہو رہی بلکہ پوری قوم کی ہو رہی ہے، کہ جو اس وقت ملک کی سیاسی قیادت کی جانب دیکھ رہی ہے کہ وہ ایک مسئلہ کہ جس سے ہم کئی دہائیوں سے نبر آزمار ہیں، وہ مصیبت جو ہمیں پچھلے کئی عرصے سے تنگ کر رہی ہے، ہم نے اپنے 80,000 سے زائد لوگوں کی زندگیاں گنوائی ہیں، ہم نے اپنی معیشت کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے، عالمی سطح پہ پاکستان کا امیج بری طرح مسخ ہوا ہے، آج ہمیں روپ سٹیٹ کہا جا رہا ہے، آج یو این کے اندر جب بھارتی پرائم منسٹر خطاب کرتا ہے تو پاکستان کو دہشت گردی کا ایسی سینٹر قرار دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو تو چاہیے تھا کہ اس امپریشن کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے اور لوگوں کی زندگیوں کو جو عذاب میں پڑی ہوئی ہیں دہشت گردی کو لے کے اسے چھٹکارے کے لیے اکٹھے بیٹھتے اور کوئی اس کی دوا کرتے، دوا کرنے کے بجائے الزامات جو ہے اس کے اوپر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ لیکن بڑی بدقسمتی سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر بڑی تلخ حقیقت ہے کہ وہ خارجہ معاملات ہوں یا پھر سیکورٹی کے معاملات، یہ شاید سیاستدانوں کی ڈومین میں نہیں آتے، اس معاملے پہ سیاستدان نہ تو گفتگو کرنے کے مجاز ہیں اور نہ ہی فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ اس ملک کی ایک تاریخ ہے کہ ان سارے معاملات کو اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے، اور وہاں سے جو بھی حل آتا ہے اس حال پہ ایک مہر لگوائی جاتی ہے پارلیمنٹ کے بعد کا، تو یہ بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ اس ملک کی پارلیمان کو بتایا جائے یا ان سے پوچھا جائے یا ان کی جانب سے اس کی اپروول لی جائے۔ تو میرا خیال میں جہاں ہم تھوڑا سا سیاستدانوں کو اس بات کا مرغ نیلام ٹھہراتے ہیں کہ شاید ان کی انیبلٹی، کوتاہی، نیگلیجنس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ تھوڑا ان کے ساتھ ہمیں ہمدردی بھی کرنی پڑتی ہے کہ شاید ان کو اتنی ریکوائرڈ اسپیس اویلیبل نہیں ہے کہ وہ ان کو ملے اور اس کے بعد وہ فیصلے کریں اور وہ فیصلے کرنے میں آزاد ہوں اور پھر ان کو اکاؤنٹیبل بھی کیا جائے۔ تو میرا خیال میں ہم اب پچھلے 4-5 دہائیوں کے تجربات سے اگر سیکھ چکے ہیں کہ جب تک ایک انکلوسیو اپروچ کے ساتھ کہ جس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز مل کے بیٹھے ہیں اور کانسنسس کے ساتھ فیصلے کریں، ان کی اونرشپ بھی لیں، اور جب ایک بات کو آپ طے کر لیں تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال میں یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ ضرور دنیا کو کہہ تو دیتے ہیں کہ شاید ہم نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی، لیکن یہ سلیپر سیلز موجود ہوتے ہیں، ان کے فیسیلیٹیٹرز بھی موجود ہوتے ہیں، ان کے ویلیشن بھی موجود ہوتے ہیں، اور جب وہ چاہتے ہیں وہ پھر دور افتادہ علاقوں میں نہیں بلکہ بڑے بڑے میگا سٹیز کے اندر، پشاور یا اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں، اسی طرح بڑے شہروں میں کوئٹہ ہو گیا یا کراچی ہو گیا یا لاہور ہو گیا، وہاں جا کے ایک طرح سے حملے کرتے ہیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو جو ریکوائرڈ اسپیس ہے وہ دی جائے، اور پھر جو فیصلے پارلیمان میں ہوئے ان کے اوپر ادارے حقیقی معنوں میں عمل درآمد بھی کریں، ان سے روح گردانی کریں گے تو پھر ہم دنیا کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ کچھ نہیں کہوں.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ. سامعین، ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی.
سامعین، نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں. اور پروگرام بزم دوستاں کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ. اور سماعت فرمائیے اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں.
خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری. ہمارا سلام قبول کیجیے. جی ہاں سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور زندگی کے جس بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے اس میں ترقی اور پیشرفت کی منازل طے کر رہے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت، صحت و سلامتی کی تمام تر جو ایک تناسب ہے وہ ان میں موجود رہے، اور اپنی بہترین زندگی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایام جو ہیں وہ گزارتے رہیں۔ ویسے باجی مجھے آپ کی آواز سے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نزلہ زکام کسی کوئی کیفیت گزری ہے۔
حسین بھائی آج کل تو موسم ہی سردیوں کا ہے، اور جہاں برف اور بارش ہو رہی ہو تو وہاں تو خیر یہ چیزیں بھی لگی رہتی ہیں۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم لوگ، میری بھی کچھ آج محسوس کر رہی ہوں گی، آپ کی آواز کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ بھاری بھاری سی ہے، اس کا ایک اصل سبب یہ ہے کہ بہرحال ہماری خود اپنی بھی کوتاہیاں کچھ ہوتی ہیں،
اور ایک طرف جیسا کہ میں نے کہا کہ برف اور بارش، ایک طرف پولوشن کو بھی اس کے ساتھ
بالکل جوڑ دیا جائے،
جوڑ دیا جائے،
بالکل ایسا ہی ہے۔ اور مثلاً ابھی رات کو باہر نکلے، ٹھنڈ تھی، ہم نے کوئی مثلاً سر کو نہیں ڈھانپا، اسی طریقے کو گلے کو نہیں ڈھانپا، یا کہیں تھوڑا سا ٹھنڈا پانی جو ہے وہ استعمال کر لیا، تو یہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، یا یہ کوئی چکنائی کی چیز کھائی اس پر جو ہے وہ پانی پی لیا،
لیکن یہ کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے سامعین کو ہمارے اس آواز کو تحمل کرنا پڑے گا،
بالکل تحمل کرنا پڑے گا
کے ساتھ ہماری اس آواز کو آپ سنتے رہیں۔
بالکل، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ خواہش و تمنا ہے کہ سامعین بھی احتیاط کریں اور ان کو ایسی کیفیت سے نہ گزرنا پڑے۔ ویسے بھائی انہوں نے پاکستان میں تو دیکھا ہی ہے، لوگ یہ ہلکی پھلکی چیز کا خیال بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی گزر جائے گا، کیا ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ بہرحال ہمیں بولنا بھی پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سامعین سے ایک رابطہ برقرار کرنا ہوتا ہے، تو کہیں ان کے مثلا اذہان پر ہماری آواز جو ہے وہ گرا نہ گزرے، اس لیے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب پر اپنا کرم اور فضل کرے گا، صحت و سلامتی کا یہ سفر جاری و ساری رہے، ترقی و پیش رفت رہیں، خوشحال رہیں، آباد رہیں، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ جی
جی ہاں، جہاں رہیں سدا سلامت و خوش و خرم و تندرست رہیں۔ پروگرام کا آگے بڑھا رہے ہیں، اور اب سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ کے خطوط کا۔ جی ہاں، بزم دوستاں کو عزیز سامعین کے دل نشین تحریر سے سجاتے ہیں، اور یہ خط ارسال کیا ہے بہاول پور پاکستان سے رانا سہیل اکبر صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے توسط سے اپنی دل کی آواز کو دیگر سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔
ماشاءاللہ۔
آگے چل کر لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے دشمن اب کھل کر میدان میں آ گئے ہیں، اور ہر طرف سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی سازشیں کر رہے ہیں، اور اسلامو فوبیا کے نعرے کے ساتھ اٹھنے والے اس طوفان نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اسلام دشمن قوتیں مختلف بہانوں سے اسلام پر حملہ آور رہتی ہیں، اور فرانس سے شائع ہونے والے جریدے چارلی ایبڈو میں گستاخانہ خاکے آئے دن شائع ہوتے رہتے ہیں، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک، دہشت گردی ایک قبیح عمل ہے جس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی کے لیے آواز اٹھانے پر اسلامی جمہوریہ ایران کی ریڈیو اور ٹی وی سروسز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ریڈیو سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں محبت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنا انفرادی کردار ادا کریں۔
جی جناب، رانا سہیل اکبر صاحب بہاول پور پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ پیارا اور خوبصورت خط ارسال کیا۔ باجی تحریر پر تو ان کو داد دینی چاہیے، اور جو ہے جو بالکل کرنٹ موضوعات ہیں اس پر انہوں نے جو ہے وہ قلم اٹھایا ہے، اور کچھ ایسی باتوں کو تحریر کیا ہے کہ جو آج کل واقعا جو ہے وہ اسلام دشمن عناصر جو ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ پروپیگنڈا اور اسی طریقے سے اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے نشانہ بنانا، یہ اب ان کی سرشت میں جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے۔ جس جریدے کا ذکر کیا، میں اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتا، وہ وقتاً فوقتاً اسلام کے مسلمہ اصولوں اور توہین اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ معروف ہے اور چند پیسوں کے خاطر جو ہے وہ سامراج کا اعلی کار جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور مختلف طریقوں سے وہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا جائے. لیکن حال ہی میں سویڈن میں اور ہالینڈ میں جو قرآن کی بے حرمتی کا واقعہ ہوا ہے یہ بھی واقعی دردناک ہے, اور دنیا بھر میں 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ رنجیدہ ہوئے ہیں, اور اس پر جو ہے پورا جو ہے عالم اسلام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے, اور اسلامی جمہوریہ ایران سمیت اسلامی ملکوں نے اس کی پرزور مذمت کی ہے. اب یہ یہاں پر دیکھیں سوالیہ نشان یہ ہے کہ میں ایک خبر پڑھ رہا تھا, شاید آپ کی نظر سے بھی گزرے, آپ بھی خبروں میں رہتی ہیں, امریکہ کے جو وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں ان سے جب قرآن کی بے حرمتی کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے جو ہے وہ ایک سرسری سا جواب دے کر اس کو جو ہے وہ گزار دیا اور ٹال دیا اس بات کو, یعنی کہ اس کی کھل کر مذمت جو ہے وہ نہیں کی. تو یہ ایک جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو مغرب کی طرف جو ہے وہ اپنی وابستگیاں اور ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں, ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ سب اسلام کے دشمن ہیں اور کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اسلام پھلے پھولے. لیکن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے جو اس بے حرمتی پر پیغام جو ہے عالم اسلام کے لیے دیا ہے اس میں واضح الفاظ میں کہا ہے کہ قرآن کی تعلیمات عام ہوں گی اور یہ سب دشمنان اسلام جو ہیں وہ نیست و نابود ہوں گے, اور جو ہے قرآن کا پیغام گھر گھر پہنچے گا اور قرآن جو ہے وہ ہمیشہ سربلند و سرفراز ہے. بہرحال میں زیادہ لمبی گفتگو نہ کروں اور اسی خط کے حوالے سے یہ چند کلمات میں نے ادا کیے. یہاں پر میں ایک مرتبہ پھر جناب رانا سہیل اکبر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع کو جو ہے وہ بزم دوستان کے لیے انتخاب کیا اور تمام سامعین کے دل کی آواز جو ہے وہ بنے.
جی میں بھی شکریہ ادا کرتی ہوں رانا صاحب کا. اور بزم دوستوں کو آگے بڑھانے سامعین ہمارا ساتھ دیجیے. اور یہ خط ارسال کیا ہے, ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے علی شیرازی صاحب, اور لکھا ہے کہ کافی دنوں کے بعد خط تحریر کر رہا ہوں اور اس کی ایک اہم وجہ کاغذ اور قلم کے رشتے کی بقا ہے. ریڈیو تہران اور خاص طور پر بعض پاکستانی لسنرز نے اس حوالے سے ایک کمپین شروع کی تھی, اور حسین تقوی صاحب نے کچھ برسوں پہلے اس حوالے سے کئی پروگرام میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا تھا. خیر اب یہ کمپین بین الاقوامی ہو گئی ہے اور دنیا کے کئی ملکوں سے اس حوالے سے آوازیں سنائی دے رہی ہیں. ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں, اور اب نشریات سننے کے سلسلے کو میں نے ویب پر منتقل کر دیا ہے. ویسے ریڈیو بھی میرے پاس ہے. ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کا شکریہ. ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کی خدمت میں خصوصی سلام.
جی جناب علی شیرازی صاحب, ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے آپ نے یہ خط ارسال کیا, اور باجی جو اصل عنوان انہوں نے اپنے خط کو قرار دیا وہ کاغذ قلم کی بات تھی جس کا ہم اکثر و بیشتر ذکر کرتے رہتے ہیں, اور کبھی کبھی پرانی یادیں جو ہے وہ ڈاک کے حوالے سے خط کے حوالے سے ہم اس کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں. اور اس سلسلے میں میں انٹرنیشنل ریڈیو لسنر آرگنائزیشن پاکستان کے جو روح رواں ہیں جناب محمد ارشد قریشی صاحب اور ان کے عہدیداران اور ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی کچھ سالوں سے یہ کمپین جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے اور مختلف سوشل میڈیا ذرائع سے اس کو عام کرنے کی کوشش کی ہے. تو بہرحال جہاں بھی یہ پیغام پہنچتا ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہاں پر ایک جو ہے وہ تحرک پیدا ہوتا ہے, اور یہ تحرک سبب بنتا ہے کہ لوگ قلم اٹھائیں, کاغذ اٹھائیں اور خط تحریر کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ جی ریڈیو تہران کو یہ خط لکھیں.
صحیح کہہ رہے ہیں.
اپنے چاہنے والوں کو خط لکھیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنے دل کی آواز کو قلم کے ذریعے سے جو ہے وہ مثلاً لکھیں اور اس کو جو ہے وہ ایک یادگار بنائیں, کیونکہ شاید آپ کو یاد ہو اپنا اسکول اور کالج کا زمانہ.
اس زمانے بوڑھی نہیں ہوئی, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. ویسے یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس کمپین کو چلانے کے بانی آپ کو خراب.
نہیں نہیں خواہ, شکریہ, مہربانی آپ کی. میں ذکر کر رہا تھا کہ خاص طور پر مثلاً ہماری جو بہنیں تھیں اور جو ہے خاص طور پر جو اسکول اور کالجز میں تھیں وہ ایک ڈائری رکھتی تھیں, اور اس کے اندر روزانہ کی یادداشتیں جو ہیں وہ لکھی جاتی تھیں کہ جی آج ان سے ملاقات ہوئی, آج اس سے ملاقات. لڑکوں میں یہ رجحان کم تھا لیکن لڑکیوں میں یہ رجحان جو ہے وہ کافی پایا جاتا تھا کہ وہ اپنی ڈائریاں جو ہیں وہ لکھا کرتی تھیں, شعر لکھتی تھیں اور دوسری چیزیں. بہرحال یہ ایک اچھی روش تھی. اس کو اب ٹرانسفر کر دیا ہے موبائل کی طرف, لیکن موبائل کے اندر اپنے خطرات اور خدشات موجود رہتے ہیں. میرا اپنے دوستوں اور تمام سننے والوں کو مشورہ یہی ہے کہ موبائل بھی رکھیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ڈائری بھی رکھیں جس میں اپنے نمبرز جو ہیں وہ نوٹ کر لیں تاکہ کبھی بھی جو ہے وہ گم نہ ہو. یہ کام میں نے اپنے لیے تو کر رکھا ہے, دوسروں کا مجھے پتا نہیں.
اور ہمارے گھر میں بھی یہ کام کیا گیا ہے.
ماشاءاللہ. تو یہ چیزیں جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا عام کیا جائے تاکہ انسان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ بند نہیں جائیں, چونکہ آج کل رابطوں کا زمانہ ہے اور رابطے اگر منقطع ہو جائیں تو بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ جناب علی شیرازی صاحب آپ کا کہ آپ نے گزری ہوئی بات کو دوبارہ دہرایا اور دوبارہ ہماری یہ یادداشتیں جو ہیں وہ تازہ ہوئیں اور ہم نے اس حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو کی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. ریڈیو تہران سنتے رہیں اور ہمیں خط لکھتے رہیں.
جی ہاں, میں بھی یہاں تمام سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اتنی محبت سے ہمیں یہ پیغامات ارسال کیے ہیں اور ارسال کرتے رہیں گے. محمد حسن ہے اور ان کا خط ہم یہاں شامل کر رہے ہیں. لکھتے ہیں کہ میں سحر اردو ٹی وی کی نشریات پابندی سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, ساتھ ہی ساتھ ریڈیو تہران کی نشریات بھی اس ضمن میں سن لیتا ہوں. ریڈیو پر پیش کیے جانے والے پروگراموں کا معیار بھی بہت اچھا ہے اور سحر ٹی وی کے کچھ پروگرام ریڈیو پر بھی نشر کیے جاتے ہیں. یہ ایک اچھی روش ہے جو مجھے پسند آئی. ریڈیو تہران ایک قدیمی ریڈیو اسٹیشن ہے, لوگ اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں. آپ کی طرف سے نئے عیسوی سال کی مناسبت سے کارڈ ارسال کیا گیا جس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے. ویسے پاکستان میں ڈاک کا برا حال ہے, وقت پر ڈاک موصول نہیں ہوتی. اس کارڈ کے لیے بھی مجھے ڈاک خانے کے چکر لگانے پڑے ہیں جب جا کر ایک کارڈ مجھے ملا. بہت شکریہ ریڈیو تہران.
جی جناب محمد حسن صاحب کراچی پاکستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا. ویسے باجی انہوں نے بالکل جو ہے وہ سچائی کے ساتھ خط تحریر کیا ہے اور لکھتے ہیں کہ میں سحر اردو ٹی وی کی نشریات جو ہے وہ دیکھتا ہوں. میرے خیال سے یہ ویب سائٹ پر جو ہے وہ نشریات دیکھتے ہیں اور میں ویب سائٹ سے جڑے ہوئے جو افراد ہیں وہ پھر ریڈیو کو بھی جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں اور جب انہوں نے ریڈیو سے ہماری نشریات سنی, ہمارے پروگرام سنے, تو یقیناً انہوں نے اپنے اس خط کو ہمارے لیے تحریر کیا. اس سے پہلے بھی بہرحال ان کا ایک خط آ چکا ہے جس میں انہوں نے اسی قسم کے نکات کا ذکر کیا تھا. اس پر ہم شکریہ ان کا ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈاک کے حوالے سے جو ہے وہ تحریر کیا. ویسے برا حال ہے ڈاک کا اور بہت سے لوگ احباب جو ہیں وہ اس حوالے سے شکایت کرتے رہتے ہیں, لیکن کتنا مثلا افسوس کی بات ہے کہ ایک ڈاک, وہ تو ہم نے ان کو بتایا تھا کہ ہم نے آپ کے لیے جو ہے نا کارڈ ارسال کیا ہے, تو انہوں نے اپنے علاقے کے جو ڈاک خانہ تھا اس سے رجوع کیا تھا تو وہاں پر نہیں آیا, پھر ان کو خود جا کر جو ہے وہ رجوع کرنا پڑا. ایک مثلا لفافہ تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک کارڈ گیا, لیکن بہرحال یہ پریشانی کا سبب ہے. اس حوالے سے پاکستانی جو محکمہ ڈاک ہے اس کو توجہ دینی چاہیے اور عوام تک جو خدمات فراہم کرنے کے فرائض ہیں ان کو بخوبی ادا کرنا چاہیے تاکہ عوام کو پریشانی نہ ہو. بہت شکریہ جناب محمد حسن صاحب آپ کا کہ وقتاً فوقتاً ریڈیو تہران کو یاد رکھتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ڈاک کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا جائے, لیکن وعدہ نہیں ہے. پھر بھی ہماری طرف سے کوششیں جاری رہیں گی. یہ جو ابتدا ہوئی ہے اس کو آپ نیک شگون سمجھیں اور کوشش کی جائے گی کہ آئندہ بھی اس کو جاری و ساری رکھا جائے. میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا حافظ.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 14 بہمن، 12 رجب اور 3 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ بارہ رجب سن 32 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور قریش کی ایک اہم شخصیت عباس ابن عبد المطلب نے وفات پائی۔ آپ ایک دولت مند انسان تھے۔ بعض مورخین کے مطابق عباس ابن عبد المطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے تھے، لیکن اس کو چھپائے رکھا۔ کچھ دیگر مورخین کا خیال ہے کہ وہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے سن 8 ہجری قمری میں مدینہ آ کر مسلمان ہوئے، اور فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خانہ کعبہ کے زائرین کے لیے پانی فراہم کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ عباس ابن عبد المطلب مشرکین کے خلاف ہونے والی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض آخری جنگوں میں دیگر اصحاب رسول کے ساتھ رہتے تھے اور بہادری کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ بارہ رجب سن 2006 ہجری قمری کو حدیث، تاریخی روایات اور قصص الانبیاء کے راوی ابو حذیفہ نے وفات پائی۔ وہ ایک عرصے تک مکہ اور مدینہ میں رہے اور علم حدیث کی تحصیل میں مصروف رہے۔ ابو حذیفہ ایک معتبر راوی حدیث تھے۔ ان کی ایک اہم کتاب المبتدا ہے، جو انسانی خلقت کی تفصیل اور قصص الانبیاء پر مشتمل ہے۔ معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت کی تشریح ان کی دیگر بیش بہا کتابوں میں شامل ہے۔ بارہ رجب سن 306 ہجری قمری کو 4 ہجری قمری کے ایک مشہور صوفی احمد بن یحییٰ رملی نے وفات پائی۔ بعض علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شام، حجاز اور عراق میں اس وقت علم و دانش میں ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ رملی نے علم و دانش کے حصول کے لیے بہت سے سفر کیے اور احادیث اور روایات کو جمع کرنے میں مصروف رہے۔ تین فروری سن 1468 عیسوی کو چھپائی کی مشین کے موجد یوہان گوٹمبرگ کا انتقال ہوا۔ وہ جرمنی میں پیدا ہوئے اور پھر بعد میں فرانس چلے گئے، جہاں انہوں نے تکنیکی اور صنعتی کام انجام دیے۔ گوٹمبرگ نے 1443 یا 1444 میں لیتھوگرافی مشین اور پھر سیسے کے حروف ایجاد کیے، اور اپنی ایجادات کے ذریعے طباعت و اشاعت کے میدان میں اہم کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں متعدد کتابیں چھاپیں، جن میں انجیل خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ تین فروری سن 1951 عیسوی کو پاکستان کو نام عطا کرنے والے چودھری رحمت علی کا انگلستان میں انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ جن دنوں شاعر مشرق علامہ اقبال نے تاریخی شہر الہ آباد میں پاکستان کا بنیادی تصور پیش کیا تھا، چودھری رحمت علی انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دیگر تین ساتھیوں کی کوششوں کا حاصل اپنی کتاب اب یا کبھی نہیں، ناؤ اور نیور میں پنجاب، کشمیر، سندھ اور بلوچستان کے علاقوں کو ایک وفاق کی صورت دینے کی تجویز پیش کی اور اس آزاد و خود مختار ملک کا نام پاکستان تجویز کیا۔ 1947 میں جب ان کا خواب حقیقت بنا تو ایک برس بعد چودھری رحمت علی اپنے اس خواب کی تعبیر کو دیکھنے پاکستان گئے۔ تین فروری سن 1970 عیسوی کو 20ویں صدی کے ایک معروف انگریز فلسفی، ادیب اور ماہر ریاضیات برٹرینڈ رسل کا انتقال ہوا۔ وہ 18 مئی 1872 کو ویلز، برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1894 میں کیمبرج یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور پیرس میں برطانوی سفارتخانے میں ملازم ہو گئے۔ برٹرینڈ رسل نے ایک طرف تو اپنی تصانیف کے ذریعے فلسفے کی دنیا کو مالا مال کیا اور دوسری طرف عالمی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ترقی پسند جد و جہد میں حصہ لیا، نیز ایک اہم شخصیت کی حیثیت سے سامنے آئے۔ ویتنام کے جنگی جرائم اور امریکی سامراج کے خلاف انہوں نے مؤثر آواز اٹھائی۔ ایک ریاضیداں اور فلسفی و مورخ کے طور پر بھی ان کے اثرات پوری دنیا میں موجود ہیں۔ چودہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو جب ایران میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی پر ہر جگہ جشن منائے جا رہے تھے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انٹرویو میں اعلان کیا کہ وہ جلد ہی عبوری حکومت کی تشکیل کا حکم دینے والے ہیں۔ حضرت امام خمینی نے اس انٹرویو میں یہ بھی فرمایا کہ عبوری حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ انتخابات کی راہ ہموار کرے اور آئین مرتب کر کے اسے ریفرنڈم کے لیے عوام کے سامنے پیش کرے۔ اس کے ساتھ ہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکومت کو خبردار کیا کہ اگر لوگوں کو زد و کوب کرنے کا سلسلہ بدستور جاری رہا تو وہ لوگوں کو جہاد کا حکم دے دیں گے۔ چودہ بہمن سن 1368 ہجری شمسی کو ایران کے فارسی زبان و ادب کے ممتاز ماہر ڈاکٹر سید حسن ناصری کا انتقال ہوا۔ وہ ایک علمی دورے پر افغانستان گئے ہوئے تھے کہ اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر سید حسن ناصری نے اپنی عمر فارسی زبان و ادب کی تدریس و ترویج کے لیے وقف کر دی تھی۔ انہوں نے اس موضوع پر نہایت اہم کتابیں تحریر کی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لو ينسى من ذكره ولو ينقص من شكره اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.